تفسیر واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 41 سے لے کر 48 تک اصحاب الشمال کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور ان کے بعض جرائم کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اصحاب الشمال بنے اور ان کا یہ حال ہوا. اور آپ شروع صورت میں یہ بات پڑھ ہی چکی ہیں کہ جو لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جو آپ نے پڑھی وہ یہ تھی کہ اصحاب المیمنہ، پھر دوسری قسم آپ نے پڑھی والسابقون السابقون، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور تیسری قسم آپ نے پڑھی تھی اصحاب المشمہ. تو اب یہاں پہ اس کی تفصیل ہے کہ اصحاب المشمہ ہی دراصل اصحاب الشمال ہیں، تو بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور یہ ہیں جہنم میں جانے والے لوگ. اب اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بائیں بازو والے کیا ہیں، بائیں بازو والے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہمیں جو ہے وہ دو طرح کا راستہ پتہ چلتا ہے، دو طرح کے کردار پتہ چلتے ہیں، اور دو ہی طرح کا جو ہے وہ انجام پتہ چلتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس کو متقین اور کافرین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دو رویے ہیں یا یہ دو گروہ ہیں ان کو اس نام سے بھی یاد کرتے ہیں. آپ دیکھیے، جیسے آپ سورۃ بینہ کو دیکھ لیں تو اس میں ہے کہ خیر البریہ، اور جو دوسرا جو گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ شر البریہ. اس کو شر البریہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ اور بھی قرآن کی صورتوں میں دیکھ سکتی ہیں، مثلا آپ صورت اس میں دیکھیں، بلد میں، صورت بلد میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشعمہ، ہے نا؟ تو بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی زندگی بسر کرتا ہے اس کے دو ہی رویے ہیں، اور ان میں سے یہ جو بائیں بازو والے ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور بائیں بازو والوں کی بدقسمتی کا کیا کہنا؟ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. تو پہلی بات جو ان کے بارے میں بتائی گئی وہ یہ کہ فی سموم، یہ سموم میں ہیں. سموم کسے کہتے ہیں؟ سموم کا لفظ جو ہے یہ سین میم میم سے نکلا ہے، اور سم پہلے بھی آپ یہ لفظ پڑھ چکی ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے آگ کی حرارت کے لیے بھی آتا ہے، گرم ہوا کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ گرم ہوا کیا کرتی ہے؟ انسان کے جسم کے اندر جو مسام ہوتے ہیں اس کے اندر گھس جاتی ہے. تو اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصحاب الشمال جو ہیں یہ کہاں ہیں؟ فی سموم، سموم میں ہیں. اور سموم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرم لوہوں کے اندر ہیں، ایسے بدقسمت ہیں کہ گرم لوہوں کے اندر ہیں، گرم ہواؤں کے اندر ہیں. اور اتنا ہی نہیں، وہ حمیم، اور گرم پانی میں. اور آپ پہلے یہ بات پڑھی چکی ہیں کہ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، سورۃ الرحمن آیت 44 آپ اس میں پڑھ چکی کہ وہ جہنم اور گرم پانی کے درمیان جو ہے وہ طواف کریں گے، بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. اور سورت حج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسبو من فوق رؤوسہم الحمیم، اور پینے کے لیے جب وہ پانی مانگیں گے تو گرم پانی دیا جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ ان کے اوپر سے ڈال دیا جائے گا، اوپر سے گرم پانی بہا دیا جائے گا. سورت کہف میں فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھون ڈالے گا. اور سورت محمد میں آپ پڑھ چکی وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. سورت مومن يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، وہ لوگ گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے، کھینچے جائیں گے، پھر انہیں آگ میں جلایا جائے گا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سموم جو ہے کیا ہے کہ یہ گرم ہوا ہے جو ان کے جسم کے اندر گھس رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ گرمی کے موسم میں اگر آپ کو گرم علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، جس میں سعودی عرب کا علاقہ بڑا گرم ہے، پاکستان ہندوستان کے بعض علاقے بہت گرم ہیں، اور گرم لو کی وجہ سے بعض لوگ جو گرم ہوا میں زیادہ دیر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی موت واقعہ ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں. تو گرم لو بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی حمیمن گرم پانی بھی ہے. وزلن، اب سائے کیسے ہیں؟ سائے ہیں می یحموم، اور سائے بھی ہیں. یحموم جو ہے اصل میں بھی آپ نے یہاں پہ یہ آیت 42 میں بھی حمیم پڑھا نا، اور یہاں پہ یحموم، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے دونوں ملتے رہے ہیں نا، ان دونوں کا ایک ہی روٹ ہے. تو یحموم جو ہے ہا میم میم، اس کے بنیادی معنی جو ہیں ایک معنی یہ ہے کہ جیسے کسی کا سیاہ ہو جانا، ہما سیاہ ہو جانا، اور ہما تو کوئلہ، راکھ اور آگ میں جلی ہوئی ہر چیز کو کہتے ہیں. پھر اسی سے یحموم ہے، ایسے دھوئیں کو کہتے ہیں جو گرم بھی ہو، سیاہ بھی ہو اور غلیظ بھی ہو. تو آپ نے حمیم پڑھا تو گرمی کے معنی میں، گرم بخار کو بھی کہا جاتا ہے ہما گرم، بہت زیادہ جب بخار کسی کو ہوتا ہے یا ویسے بخار ہوتا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کی شدت کا احساس دلانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اب وہ ہیں جہنم میں جو نار اللہ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ میں ہے، بہت شدید گرم ہوا ہے. سموم و حمیم گرم پانی میں ہے. اب ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ کہیں جا کر تھوڑا سا سایہ ہی لے لیں، کہیں تھوڑی دیر کے لیے سائے دار کسی چیز میں چلے جائیں. وَزِلِّن، تو اب ان کو جو سایہ بھی دیا جائے گا می یحموم، تو وہ سایہ کیسے ہے، کیسا ہے کہ دوزخ کی آگ سے جو سیاہ دھواں اٹھے گا وہ اس کے سائے میں پناہ لینے جائیں گے. تو آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ عذاب کی شدت کا آپ تصور کریں کہ وہ تو چاہ رہے ہیں سایہ، تو اب جو ہے ان کو ایسا سایہ دیا جائے گا جو گرم آگ میں سے نکلنے والا سیاہ دھواں ہے. آپ نے کبھی جو ہے یہ جب باربیکیو آپ کرتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ بعض اوقات جب آگ نہیں جلتی تو کیسے دھواں نکلتا ہے، اور وہ لوگ جو انگیٹھیاں جلاتے ہیں یا بعض علاقوں میں جہاں پہ یہ جو ہے گیس نہیں ہے یا بجلی نہیں ہے تو وہاں پہ جب لکڑیاں جلائی جاتی ہیں تو دھوئیں سے کیا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا اور تکلیف دہ حال ہوتا ہے، اور انسان کالا بھی ہو جاتا ہے اور انسان گرم بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جہنم کے عذاب کا احساس دلانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بڑا شدید عذاب ہے جو ان کو ملے گا، بڑی سخت تکلیف کے اندر ہوں گے وہ لوگ. یہ ہیں جہنمی، یہ کون ہیں، کیوں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مزید یہ فرمایا لا بارد ولا کریم، اور یہ جو سایہ ہے نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا ہے. تو کیا فرمایا कि ये ना तो ठंडा है, बारिद जो है ये ठंडे के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये ठंडा भी नहीं है, वला करीम और ना ही इज्जत वाला है। आम तौर पे जो साया होता है ना, आप कभी चल रही हो और हत्ता के एक तो होता है ना दरख्त का साया, कि दरख्त चलता है तो ठंडी हवा भी साथ होती है तो साया भी ठंडा लगता है। आप किसी मकान की ओट में आ जाएं, किसी पिलर की ओट में आ जाएं, हत्ता के इंसान की ओट में आ जाएं, तो साया जो है वो ठंडक देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जिसको ये साया समझ रहे होंगे वो साया नहीं होगा, वो तो जहन्नुम का धुआं होगा। ये जहन्नुम का धुआं है, और जो जहन्नुम की आग से धुआं निकल रहा है उसको साया समझ के ये पनाह लेने के लिए जाएंगे, लेकिन जब वहां पे जाएंगे तो देखेंगे कि गर्म धुएं की तपिश है जिसने इनको भून कर रख दिया, और ये जलीलो ख्वार होंगे। ना ठंडक है और ना ही इज्जत। करीम का लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि करीम काफ रामीम अंगूर की बेल को कहते हैं, और ये कसीरुल मुनाफे चीज है। अंगूर का दरख्त, उसकी बेल कसीरुल मुनाफे है, उम्दा फल है और बड़ा ही बेहतरीन है, बड़ा इस खैर ही खैर है इसके अंदर हर तरह से। लेकिन जब ये इसके पास जाएंगे तो इनको अंदाजा होगा कि इसके अंदर जो है कोई खैर नहीं है, कोई भी इनकी इज्जत नहीं है, कोई भी इनको जो है फायदा नहीं है, कोई इनको ठंडक सुकून कुछ भी तो नहीं वहां पे मिलेगा। और सूरत मुर्सलात में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ला ज़लीलुं वला युग्नी मिनल लहब, ना सायादार और ना शोलों से बचाने वाला। तो यहां पे भी बताया जा रहा है कि साए में ना कोई ठंडक है, ना कोई इज्जत, और ना ही कोई फायदा, और ना ही कोई नफा। इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुत्रफीन, क्यों इनको इतना शदीद अजाब दिया जा रहा है बाएं बाजू वालों को, इसलिए कि बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले हुए थे। क्या मानी है कि ये बाएं बाजू वाले वो हैं जिन्होंने इस अंजाम से पहले ऐश ये किया करते थे। मुतरफीन काराफाक इसके मानी होते हैं अमीर, दौलतमंद, खुशहाल, बड़े अच्छे दिन देखने वाले। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो अमीर हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, इसके मानी ये हैं कि दुनिया में जितनी देर रहे आखरत को भूले रहे और ऐशो इशरत की जिंदगी में डूबे रहे। ये इनके बड़े जरायम की फहरिस्त बताई जा रही है, बल्कि इशारा किया जा रहा है, बताया जा रहा है इनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि जब दुनिया में अल्लाह ने इनको जब मालदार बनाया, इनको ऐशो इशरत से नवाजा, इनको खूब जब नवाजा, तो इन्होंने क्या किया कि उस दौलत को, उस ऐशो आराम को, उस कुर्सी को, उस घर को, उस गाड़ी को, उस जेवर और कपड़े को, उन तमाम चीजों को जो अल्लाह ने इनको दी थी, बजाय इसके कि अल्लाह के शुक्रगुजार और फरमा बरदार बंदे बनते, ये किब्र में मुब्तला हो गए। तो सबसे बड़ा इनका फिर गुनाह क्या है, इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुत्रफीन, कि ये वो बदकिस्मत लोग हैं, ये वो गुनागार लोग हैं, और ये वो बाए बाजू वाले हैं, ये वो हैं जो कि अल्लाह के अजाब को जो थे वो भूले रहे, ये जो आखरत को भूले रहे। तो आखरत के भरपा होने से पहले ये खुशहाल लोग थे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने हम सबको जो माल दौलत से नवाजा है, जो कुछ भी मेरे और आपके पास है, उसको लेने के बाद हम अल्लाह को भूल ना जाएं, दुनिया में इतना डूब ना जाएं, दुनिया के माल में इतना मसरूफ ना हो जाएं कि फिर अल्लाह को भूल जाएं और आखिरत की तैयारी ना करें। ये है असल बात। दुनिया मिजरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, और अल्लाह ताला ने हमें जो माल से नवाजा है तो उसमें दूसरों का जो हक रखा है हमें वो भी अदा करना चाहिए, और इस माल को जो अल्लाह ने दिया हुआ माल है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। और किसी को ज्यादा दौलत मिल जाए, ज्यादा उसके अच्छे दिन हो, तो ये ना हो कि वो अल्लाह को भूल जाए। बल्कि जैसे कि बहुत से लोग जो है वो किब्र करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, और ज्यादा अल्लाह की तरफ झुकना चाहिए। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, एक दरख्त की मिसाल, कि दरख्त जो है जब ये बड़ा हो रहा होता है तो देखें तना बनकर खूब لمبا قد ہو رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر شاخیں پھیل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کو پھل لگ جاتا ہے، جب پودوں کو پھول لگتے ہیں تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں، ان کے اندر ایک توازن اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے. تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے نوازے تو انسان کو بھی عاجزی انکساری اور بندگی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا شکر گزار بننا. وکانو یسرون علی الحنس العظیم، وکانو اور تھے، یسرون سواد را اور آپ اس کو پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ویسے تو آپ دیکھیں تو سواد را کے معنی ہیں اصرار کرنا، ہے نا، اڑ جانا، ضد کرنا. اور یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تھیلی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ تھیلی کے اندر کوئی چیز ڈال کر اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے جب تھیلی کے اندر جو چیز ڈالی ہوئی ہے اور اس کا منہ بند اگر کر دیا جائے تو پھر کیا ہے کہ گویا انسان جو ہے وہ پھر بند ہو گیا ہے، اڑ گیا ہے، رک گیا ہے. تو یہ لوگ اڑتے تھے، یہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اصرار کرتے تھے. کس پر؟ حنس العظیم. تو حنس کسے کہتے ہیں؟ ہا نون سا. ہا نون سا کا لفظ بھی یہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر کون سے گناہ کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ایسا گناہ جس کا تعلق عہد سے ہو یا قسم کے توڑنے سے ہو، اور ایسے سب گناہ جو ہیں سب کے سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. دیکھیں گناہ کچھ صغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ کبیرہ ہوتے ہیں. تو ایسے گناہ جن کا تعلق کسی عہد سے ہو، کسی وعدے سے ہو، یا مثلا قسم کھائی ہوئی ہے اور قسم کھا کے پھر اس کو توڑ دیا جائے، تو یہ گناہ جو ہیں وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. تو اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے لیے قرآن میں جو ہے وہ 8 لفظ استعمال کیے ہیں، ذم، خطا، ہو، اسم، اجرام، جناح اور لمم. یہ سارے آپ پڑھ چکی ہیں. اور یہاں پہ ہنس استعمال کیا گیا ہے، تو معنی ہنس کے کیا ہیں؟ کہ یہ لوگ باطل کی طرف جھکتے تھے. اور المنجد نے ہنس کا ترجمہ کیا ہے مائل ہونا، باطل کی طرف جھکنا. تو گویا کہ ایسے گناہ مراد ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ نافرمانی کرے اللہ کی اور پھر گناہوں کی طرف جھک جائے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کفر کرنا، اس سے مراد ہے شرک کرنا، اس سے مراد ہے گناہوں میں ڈوبے رہنا، اور اس سے مراد ہے وہ وعدہ نہیں تھا الستو بربکم قالو بلا شہدنا، اس کا انکار کرنا. اور اس سے مراد ہے عقیدہ آخرت جو ہے نا اس کا انکار کرنا. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایمان کو قبول ہی نہیں کرتے تھے اور کفر پر جمے ہوئے تھے، شرک پر جمے ہوئے تھے. تو یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے. اور پھر ان کا حال کیا تھا؟ وکانو، اور وہ کہتے، اور وہ تھے، یقولون کہتے، اور وہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابن، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے. متنا کا روٹ کیا ہے؟
موت،
میم موتا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابن، اور ہو جائیں گے. تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. اور جب ہو جائیں گے مٹی، وعظاماً، اور ہڈی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. تو اہل مکہ جو تھے وہ اس طرح اعتراض کیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اب جیسے ہم گوشت موش کا مجموعہ ہیں اور ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، تو جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا گوشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں بھی مٹی کے اندر رل مل جائیں گی، تو کیا اس وقت ہمیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اوا اباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ ان کو اس بات پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہم ہی نہیں بلکہ اولون اول کی جمع ہے، یعنی ہمارے جو پچھلے باپ دادا ہیں، جو پرانے باپ دادا ہیں، کیا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ کیا تم قیامت کی یہ خبر دیتے ہو کہ ہم بھی مریں گے اور مر کر زندہ کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جب ہمیں زندہ کیا جائے گا تو ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ قل ان الاولین والآخرین، جو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ 41 سے لے کر 48 تک کیا ہے؟ اصحاب الشمال کا انجام اور ان کے جرائم کا ذکر، کہ یہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور یہ شرک کرتے تھے، ہنس العظیم میں مبتلا تھے، دولت بس دولت جو تھے اس نے دولت نے ان کو جو ہے وہ غفلت میں ڈال رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد 49 سے 74 تک قریش کے متکبرین کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قل ان الاولین والآخرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے، اول کی جمع ہے اولین، اولین بھی کبھی آتا ہے اور اولون بھی آتا ہے، اولون جو ہے یہ فائلی حالت ہے، یہ مرفوع حالت ہے، اور اولین جو ہے یہ جو ہے مفعولی حالت ہے، نسبی حالت ہے، تو پہلے بھی سب جمع کیے جائیں گے، والآخرین اور پچھلے بھی، آخر کی جمع ہے آخرین، تو اگلے پچھلے سب جمع کیے جائیں گے، کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ پھر فرمایا لمجموعون، ضرور جمع کیے جائیں گے، جیم میم عین، اور اس کے معنی کیا ہے؟ جمع کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب کو جمع کیا جائے گا، اگلے ہیں پچھلے ہیں ساروں کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا، لمجموعون۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ لام بھی آیا ہے، اور لام کے معنی کیا ہے؟ تاکید کے لیے کہ یہ تو پھر ہو کر رہے گا، یقینی ہے ایسا ہونا، لمجموعون ضرور جمع کیے جاؤ گے، الی میقات یوم معلوم، طرف میقات کے ایک ایسے دن میں جس کا وقت معلوم ہے۔ تو میقات جو ہے یہ ظرف زمان بھی ہے مقام بھی ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہو یا پھر کوئی وقت مقرر کیا ہوا ہو۔ تو لمجموعون اور مجموعون جو ہے اسم مفعول ہے، ضرور جمع کیے جاؤ گے، ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے، طرف ایک مقرر وقت کے، ایک مقرر جگہ کے، یومن ایک دن میں معلوم، جس کا وقت معلوم ہے، پتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت لوگوں کو پتا ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ کی پولیس ہوگی، اللہ کے فرشتے ہوں گے کہ جہنمیوں کو ہانک رہے ہوں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اس وقت جو ہے کیا کہا جائے گا؟ ثم پھر انکم، بے شک تم، ایھا الضالون اے گمراہو، المکذبون اے جھٹلانے والو۔ تو یہ جو ہے ضالون اور المکذبون یہ اسم فاعل ہیں جمع مذکر کے صیغے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت شدت ہے، قریش کو براہ راست مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، اٹھائے جانوں، تمہیں یہ فکر ہے کہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا، تم یہ سوچ رہے ہو، تم یہ تو سوچو کہ اٹھائے جانے کے بعد تمہارے ساتھ ہوگا کیا، تم کون ہو؟ تم گمراہ ہو، تم کون ہو؟ تم جھوٹے ہو، جھٹلانے والے ہو، اور شد آئی ہوئی ہے دونوں میں، جس سے جو ہے اس بات کی شدت جو ہے اس کو آپ محسوس کریں کہ اہل مکہ کے جو سردار تھے، جو اپنے آپ کو بہت عزت دار سمجھتے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی جو ہے کس میں گزار دی؟ گمراہی میں، اور تم زندگی بھر جھٹلاتے رہے قرآن کو، آخرت کو، اللہ کو اور رسول کو۔ لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہو، اور یہاں پہ استعمال ہوا ہے لآکلون، تو کیا معنی ہے اس کا؟ کہ تم جو ہے ضرور کھاؤ گے، تمہیں یہ فکر ہے کہ اٹھیں گے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ تمہیں تو کھلایا جائے گا، تم ضرور کھانے والے ہو۔ آکل کی جمع ہے آکلون، اور یہ ایک ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ یہ حمزہ کاف لام اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اکلا یا کلو. اور عین کاف لام سے لکھیں تو کیا ہوگا؟ عقل. یہ وہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ تم کھانے والے ہو من شجرن درخت سے, من زقوم جو تھور کا درخت ہے, اور آپ تھور کے درخت کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ اس کا کھانا سخت ناگوار ہے اور اس کی بدبو جو ہے بڑی شدید ہے. اور تھور کا جو درخت ہے جب کوئی اس کو اگر ہاتھ بھی لگا دے نا تو ہاتھ جو ہے اس میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم تھور کا درخت جو ہے نا وہ کھانے والے ہو. فمالئون منہ البطون, فمالئون ملا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھرنا. قال الملأ سرداروں نے کہا, تو سردار بھرے ہوئے تھے کس سے؟ غرور سے بھرے ہوئے تھے. عربی زبان میں ملا کا لفظ جو ہے برتن کے لیے بھی آتا ہے کہ بھرا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح سردار محفل کو بھر دیتے ہیں اس کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے فمالئون تم بھرنے والے ہو, منہا اسی سے, کس سے؟ شجر من زقوم, تو تم درخت جو زقوم کا ہے اس سے بھرنے والے ہو. کس کو؟ بطون, پیٹوں کو. بطن کی جمع ہے بطون. تو جب تمہیں بھوک لگے گی تو تمہیں کھانے کے لیے زقوم کا درخت پیش کیا جائے گا, تم اس سے اپنے پیٹ کو بھرو گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ دالون اور مکذبون, ان کی یہ دو صفتیں جن سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے, ان کے دو جرم جو ہیں ان کا خاص طور پہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے, اور ان کو ان کی مہمانی کیا کی جا رہی ہے؟ زقوم کا درخت. پھر اس کے بعد کیا انسان کو پیاس لگتی ہے؟ اب وہ جہنم میں ہے. فشاربون علیہ من الحمیم, پس ضرور پینے والے ہو. شارب, شارب کی جمع ہے شاربون, کہ پس تم پینے والے ہو. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم پیو گے, ایسا نہیں ہے کہ تم نہ پینا چاہو, بلکہ کیا ہے کہ تمہیں تو پینا ہی پڑے گا. کیا چیز؟ شربہ, پینا. الہیم, پیاسے اونٹوں کی طرح. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تمہیں پیاس لگے گی اور تم پانی چاہو گے تو تمہیں تم ایسے پیو گے جیسے کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے. تو یہ جو شرب ہے نا یہ مصدر ہے. اب آپ دیکھیں کہ مصدر بھی تاکید کے لیے ہے کہ شربل ہیم, اور ہیم کسے کہتے ہیں؟ ہیم آہیم کی جمع ہے, آہیم کی جمع ہے ہیم. اور یہ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے ان پیاسے اونٹوں کے لیے جو ایک خاص بیماری کی وجہ سے پانی پر پانی پیے جاتے ہیں لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس دن اس طرح پیو گے, اس طرح پانی پیتے چلے جاؤ گے جیسے کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے. حیامن شدید قسم کی پیاس کو کہتے ہیں, ہاما سخت پیاسا ہونا. اور کہتے ہیں کہ پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے تو اتنا سخت پیاسا ہوتا ہے کہ پیتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں. اسی طرح بعض انسانوں کو بھی استسقاء کی بیماری لگ جاتی ہے. استسقاء کے معنی کیا ہے؟ کہ پانی پینا, اور وہ پانی پیتا جاتا ہے اور اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. تو ایسا اونٹ اس کو ہیم کہتے ہیں جس کو نہ بجھنے والی پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہو. تو یہ جہنم والے کھانے کے لیے تو تھور کا درخت ملے گا, اور جب پانی پینا چاہیں گے تو ان کو پانی تو دیا جائے گا لیکن پھر پینے والے ہیں پیاسے اونٹوں کی طرح. اور پینے کو کیا دیا جائے گا؟ حمیمن, پیچھے آپ پڑھ ہی چکے کہ گرم پانی ان کو دیا جائے گا. اور آپ جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ قرآن میں اور بھی آپ پڑھیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو پینے کو دیا جائے گا, جیسے آپ دیکھیں کہ سورت نبا ہی کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ان جہنمیوں کو جب یہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی جو ہے وہ ایسے کریں گے کہ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. اسی طرح آپ سورت غاشیہ کو دیکھ لیجئے. سورت غاشیہ میں جو ہے کیا کہا جاتا ہے, کیا بتایا جاتا ہے؟ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. تو یہ ہے جو ان کو دیا جائے گا. پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هذا نزلهم يوم الدين, یہ قیامت کے دن کی ان کی مہمانی ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو. ویسے تو زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن قیامت کے دن کے لیے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے, میں پہلے آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ نزول کسے کہتے ہیں. نزول جو ہے اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں کہ جو ہی مسافر اپنی سواری سے اترتا ہے تو جو اس کو مہمان نوازی اس کی جاتی ہے. اور عام طور پہ جو پہلی مہمان نوازی ہوتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے, بڑی بہترین ہوتی ہے, بہت اچھا جو ہے وہ پہلا جو امپریشن ہے بہت اچھا ڈالا جاتا ہے. تو آپ کہیں, آپ ذرا تصور کریں, ھذا نزلھم یوم الدین. اور میں جب بھی قرآن میں نزول لفظ پڑھتی ہوں نا جہنمیوں کے لیے تو دل ہی بیٹھ جاتا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ جب سے اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے یہ معنی ہے تو آپ سوچیں کہ احساس کی شدت کیسی پھر انسان کی بنتی ہے نا, کہ یہ ہے قیامت کے دن کی ان کی مہمانی. تو یہاں پہ مذاق کے طور پہ کہا جا رہا ہے, ورنہ مہمانی ان کی کیا ہونی تھی. سورت آل عمران میں تو آیت 21 میں کہا فبشرہم بعذاب علیم, کہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. بھلا عذاب علیم کی خوشخبری اس کے کیا معنی ہے؟ تو یہاں پہ بھی دراصل کیا ہے کہ ذلیل کرنے کے لیے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہا جا رہا ہے. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ, ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں جو ہے وہ تصدیق نہیں کرتے. فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر تم دوبارہ اٹھنے کا اقرار کیوں نہیں کرتے, تصدیق نہیں کرتے سے کیا مراد ہے؟ کہ خالق اللہ ہے, پھر تم کیوں نہیں مانتے کہ وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے؟ افرائیتم ما تمنون, اچھا پھر تم یہ تو بتاؤ. اصل میں رئیتا کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں دیکھنا, لیکن یہ سوچنے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آیت نمبر 57 سے لے کر 74 تک اب یہاں پہ آخرت کے جزا کے دلائل آ رہے ہیں. پہلے پہلے مکہ کو بھی جو ہے وہ ڈرایا گیا, دھمکی دی گئی, اور ہر دور کے جھٹلانے والوں کو, ہر دور کے وہ لوگ جن کی یہ صفات ہے دعالون ہیں اور مکذبون ہیں, ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہاری مہمانی ہوگی. اور پھر توحید کے آخرت کے دلائل دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کی تیاری کریں اور اللہ پر ایمان لائیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ کہ جب میں تم سب کا خالق ہوں پھر تم دوبارہ جو قیامت ہے یا آخرت ہے یا تمہارا مارنے کے بعد زندہ کرنا اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے. اَفَارَئِتُمْ, کیا دیکھا تم نے, کیا غور کیا تم نے, اچھا پھر بتاؤ تو صحیح. مَا تُمْنُونَ, جو منی تم ٹپکاتے ہو. تو تُمْنُونَ جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ میم نون یا جو ہے وہ اس کا روٹ ہے, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ وہ حقیر سا نطفہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دنیا میں وجود میں آتا ہے. تو تم نون کہ وہ منی جو تم ٹپکاتے ہو, تو وہ جو ڈالی جاتی ہے. تم نون اصل میں ام ناؤن سے ہے, منی کا ٹپکانا, منی کا ڈالنا. تو حقیر سا پانی جس کو تم ڈال دیتے ہو. افا رئی تم ماں تم نون, اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ وہ جو پانی تم ٹپکاتے ہو, انتم تخلقونہو, کیا اس کا انسان تم بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ اس کے ذریعے سے انسان تم بناتے ہو یا پھر ہم اس کو جو ہے وہ بناتے ہیں. تو اس بات کا جو ہے وہ تم جواب دو. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیر سا پانی کا نطفہ جو آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ جو سیلز ہوتے ہیں اس کے اس میں سے وہ نکل کر وہ اتنا سا جو بنتا ہے, پھر وہ بھی 23 سیلز پر مشتمل, اور اس کو جو ہے جب ماں کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کیسے اس کے اندر چلا جاتا ہے, کیسے اندر چلا جاتا ہے, تو یہ کون کرتا ہے؟ کیونکہ بہت سا تو ضائع بھی ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں, ہم کرتے ہیں. اور نحنو کا لفظ تعظیم کے لیے آیا ہے, تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے بنانے والے ہم ہیں. تو گویا کہ یہاں پر بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, احساس دلانا مقصود ہے کہ انسان تو اس بات پر غور تو کر, تو اس بات پر سوچ تو صحیح کہ تم جب بیویوں سے مباشرت کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں جو منی کا قطرہ عورت کے یوٹرس میں جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بچے کی تخلیق کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ماں کے پیٹ میں تین تین اندھیرے, ان تاریکیوں کے اندر سے وہ ایک حقیر سے پانی کا نطفہ جب ماں کے رحم میں جا کر اس کے نطفے سے ملتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک جیتا جاگتا بچہ جو پیدا ہوتا ہے, جو بچپن جوانی بڑھاپے کے مراحل سے گزرتا ہے, جو پہاڑوں کو پھاڑتا ہے, جو زمین کو چیرتا ہے, جو ترقی اور زراعت اور تجارت اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم کرتے ہو یا ہم. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ, ہم ہی نے تمہیں موت کو متعین کر دیا ہے. تو قدرنا جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا وہی رب تو ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے. کوئی تو ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے, پیدا ہی نہیں ہو سکتا, کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے, اور کوئی جو ہے بچپن میں, کوئی جوانی میں, کوئی بڑھاپے میں, کسی کی کتنی زندگی کی گھڑیاں ہیں اور کسی کی کتنی. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے موت کا جال پھیلا رکھا ہے, موت کا جال بچھا رکھا ہے, اور موت کے جال نے ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. نہ کوئی چھوٹا چھوٹتا ہے, نہ بڑا, نہ امیر نہ غریب, نہ مریض نہ ڈاکٹر, نہ کوئی غلام نہ بادشاہ. موت ایک ایسی حقیقت ہے, ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. نحنو قدرنا بینکم الموتا, ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے, ہم نے تم پر موت کو طاری کر دیا ہے. وما نحنو بمسبوقین, اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں. یہ بڑی سخت آیت ہے, مسبوقین. اور مسبوقین جو ہے یہ اسم مفعول ہے, وہ جن پر سبقت کی گئی, یعنی پیچھے رہنے والے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موت جو ہے جس کا ہم نے جال پھیلا رکھا ہے, تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سے بچ سکے یا فرار حاصل کر لے یا ادھر ادھر کہیں ہو جائے. نہیں, جو موت کا وقت ہے اسی وقت پر موت آتی ہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جیسے پچھلی ساری قوموں کو دیکھ لیں, قوم عاد, قوم سمود, قوم فرعون, جتنی بھی قومیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے جس کے لیے موت لکھی تھی پھر اس سے جو ہے وہ بچ نہ سکا. تو یہ ہے اصل حقیقت. تو زندگی دور تک پھیلا ہوا ایک میدان نظر آتی ہے, سمٹ جائے تو لمحہ بن جاتی ہے. بعض لوگ پاکستان سے علاج کروانے امریکہ اور کینیڈا آتے ہیں اور یہاں آ کے ڈیتھ ہو جاتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا ہاسپٹل, سارے لوگ مل کر بھی کسی کو موت کے شکنجے سے اور اس کے پنجے سے چھڑا نہیں سکتے. کیونکہ اہل مکہ موت کا اور آخرت کا انکار کرتے تھے, موت کا تو نہیں آخرت کا انکار کرتے تھے. کہتے تھے بس مرنے کے ساتھ ہی زندگی ختم. کہا کہ نہیں, اللہ نبدل امثالکم, اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ رب جو یہ کچھ کر سکتا ہے تو کیا ہے اور نہیں ہم اس سے عاجز. بعض نے اس کا ترجمہ بھی مسبوقین کا یہ بھی کیا ہے کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں, ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں. اللہ نبدل امثالکم, کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں. اللہ کے بدلے میں, انبدلا کہ ہم چینج کر دیں, ہم بدل دیں, امثالکم تمہاری طرح کے لوگ. ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری طرح کہ اور لوگ تمہاری جگہ پہ لے آئیں. امثالکم تمہاری طرح کے لوگ. وننشیاکم اور ہم پیدا کرے تمہیں, فیما لا تعلمون جس کو تم جانتے بھی نہیں, اور تمہیں نئے سرے سے اس دنیا میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو. اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے اللہ تعالی جو ہیں تمہاری صورتیں مسخ کر کے تمہیں بندر اور خنزیر بنا دے, یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ تم انکار کرنے والے ہو, تمہیں تو سزا دے دی جائے, تمہیں خنزیر اور بندر بنا دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہاری جیسی شکل و صورت والی اور مخلوق پیدا کر دی جائے, جیسے پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا کہ ایک قوم کو ہٹایا گیا اور اللہ دوسری قوم کو لے آیا. اللہ انبدل امثالکم کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں. وننشیاکم فی ما لا تعلمون اور پھر اللہ تعالی کیا کرے کہ اور ہم پیدا کرے تمہیں, فی ما لا تعلمون جو تم جانتے بھی نہیں. تو پھر ایسی دنیا میں تمہیں پیدا کریں جس کے بارے میں تم انکار کر رہے ہو. تو مراد کیا ہے کہ تمہیں آخرت میں پھر سے زندہ کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس دنیا میں پیدا کریں جس سے تم بے خبر ہو. تو یہ کون سی دنیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب کتاب لیں گے, کیونکہ انسان مانتا ہی نہیں نا کہ مر کر پھر حساب کتاب ہوگا. تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہیں کہ آخرت ہو کے رہے گی اور حساب کتاب جو ہے وہ ہو کر رہے گا. تو اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ, وننشیاکم اور اٹھا کھڑا کریں تم کو, ماں اس جگہ لا تعلمون جو تم جانتے بھی نہیں. یعنی حساب کتاب تو ہو کر رہے گا, آخرت ہو کر رہے گی, ایک ایک فرد کو یا تو جزا ملے گی یا پھر سزا ملے گی. تو یہ ساری باتیں پھر کیا بتاتی ہیں کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور آیت 62 جو ہے وہ نچوڑ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, فرمایا اور بے شک جان لی تم نے النَّشْأَةَ الْأُولَى پیدائش پہلی, کہ تم نے پہلی پیدائش جو ہے اس کو سمجھ لیا کہ تمہیں اللہ نے اٹھا کھڑا کیا, تمہیں پروان چڑھایا. فلولا تذکرون پھر کیوں تم یاد نہیں کرتے, تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا تو پتا ہے کہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا. وہ جو لاکھوں قطرے تھے, وہ جو یعنی جو ہے وہ ماں اور باپ کے جو سیلز ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کئی سیلز ہوتے ہیں, خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آتے لاکھوں سیلز, لیکن ان میں سے وہ جو کہ تخلیق کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو وہ کون دیتا ہے, اس کو سیدھا راستہ کون بتاتا ہے کہ ایگزیکٹ جو ہے وہ, جیسے آپ نے پچھلے دنوں پڑھا بھی تھا کہ اراؤنڈ 250 million یا بہت زیادہ میں سے وہ نکل کر جو ہے وہ سیدھے راستے پر جو آتا ہے کہ جہاں سے بچے کی تخلیق ہو سکے, تو یہ کون کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. تو پہلی بار جس رب نے پیدا کیا, فلولا تذکرون, تو تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے, کیونکہ سورۃ قاف میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ افا عینا بخلق الاولی بل ہم فی لبس من خلق جدید, کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں, بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شبے میں ہیں. تو جب ایک کام پہلی دفعہ کرنا ہو تو وہ مشکل ہوتا ہے, تو جب اللہ پہلی دفعہ پیدا کر چکا, وہ خالق ہے, تو پھر لوگ اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا کرے گا اور پھر حساب کتاب جو ہے وہ لے کر رہے گا. تو یہ ساری آیات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم کیا کریں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کریں. اور ہم ساتھ ساتھ اس بات پر غور بھی کریں کہ جیسے بہت سے لوگ ہیں پوری کوشش کرتے ہیں, ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد لوگوں کو نہیں ملتی, بہت سے لوگوں کو جو اولاد سے محروم ہیں, علاج معالجہ کوششوں کے باوجود بھی اولاد اگر نہیں ہوتی تو اللہ ہی نہیں چاہتا نا. تو یہ اللہ کی جو خالقیت ہے اس کا تصور دلانا ہے اور اس بات کا احساس دلانا ہے کہ جو رب انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ حساب کتاب لینے پر بھی قادر ہے اور وہ حساب کتاب لے کر رہے گا. پھر فرمایا افا رہی تم ما تحرسون, اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو. حرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاراسا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھیتی ہے نا. حارث ہوتا ہے کسان کے لیے بھی, حارث لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہرا سا ہے اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں کہ ہل چلا کر اس میں بیج بونا اور کھیتی باڑی کے لیے زمین کو تیار کرنا. تو بعض اوقات زمین جوتنے کے جو اوزار ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے مہارس, ہرا سا کی جمع ہے مہارس اور مہرس بھی ہے, مہرس اور مہارس. اور بعض دفعہ کھیتی کو بھی ہرس کہا جاتا ہے, اوزار کو بھی کھیتی کو بھی. اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو, یہ بیج تم ڈالتے ہو, انتم تزرعونہ, یا پھر تم ہی اسے اگاتے ہو. یہ دوسرا لفظ جو زرع ہے نا, یہ بیج ڈالنے کے بعد کا مرحلہ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا زمین کو ہموار کرنا, بیج ڈالنا, اور زرع کے معنی ہوتے ہیں کہ ان بات یعنی اگانا, بیج ڈال کر اس کو پانی سے سیراب کرنا, مناسب دیکھ بھال کرنا تاکہ پھر اس میں سے کھیتی نکل آئے, اس میں پودے نکل آئے. اب کسان کیا کرتا ہے؟ کسان تو ہزاروں کی تعداد میں بیج زمین میں ڈال دیتا ہے. زمین کے اندر ہوتا ہے اندھیرا, اور اس زمین کے اندھیرے میں سے پھر پودے کون اگاتا ہے, کونپلیں کون نکالتا ہے؟ کیا تم کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, یا ہم اگانے والے ہیں. ایک درخت زمین کے اوپر جو آتا ہے, غلے کے ایک بے جان دانے کو پھاڑ کر, زمین کے سینے کو چیر کر, اس سے درخت اگانے والا کون ہے؟ پہلی مثال اور اس مثال کو دیکھیں, دونوں میں بڑی مشابہت ہے. منی کے قطرے جو ماں کے اندھیرے پیٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں, اس کے یوٹرس میں, اور تین تین اندھیروں میں سے اسے انسان جو ہے وہ نکلتا ہے. اسی طرح پیٹ کے زمین کے پیٹ کے اندھیرے, اس میں بیج جاتے ہیں, اس میں سے پودے نکلتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو, ام نحن الزارعون, یا پھر اس کو اگانے والے ہم ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما, اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ حطام, چورا چورا کرنا, اس کے لیے قرآن میں سات لفظ آئے ہیں. اور حطام جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں توڑنا, مڑوڑنا. اور حطام ایسی نباتات کو کہتے ہیں جو خشک ہو اور جیسے اس پر پاؤں بھی رکھا جائے تو چورا ہو جائے, اس کو کچلا جائے تو روندے جانے سے وہ چورا چورا ہو جائے. اور حطوم ایسی تند و تیز ہوا کو بھی کہتے ہیں جو ہر چیز کو توڑ مڑوڑ کر رکھ دے. تو اب توڑی مڑوڑی ہوئی ریزہ ریزہ چیز کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ لو نشاء, اگر ہم چاہیں, لجعلنا ہو, تو ہم اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں. حطامن, ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں. فضل تم تفکہون, تو پھر تم رہ جاؤ تفکہون باتیں بناتے ہوئے. اصل میں یہ جو ہے نا زلتم, زلتم جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے, جیسے باتا, سارا, زلہ, کانا, یہ افعال ناقصہ ہیں, حالت کی تبدیلی کے معنی میں آتا ہے. کہ جیسے صبح تھی تو پھر شام ہو جائے, جیسے پہلے تو وہ اب کھیتی بن رہی تھی, زراعت ہو رہی ہے, لیکن ایسی حطام, ایسی ہوا چلی کہ ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. فضل تم تفکہون, اور تم باتیں ہی کرتے رہ جاؤ. اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی اللہ تعالیٰ نے سورت قلم میں کی ہے, وہاں پہ باغ والوں کی مثال دے کر آیت 17 سے 27 تک. انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین, کہ جب باغ والوں کو اللہ نے آزمایا تھا उनको आजमाइश में डाला था, तो उन्होंने कसम खाई कि कल सुबह सुबह वो अपने बाग के फल जरूर ही तोड़ लेंगे। वला यस्तस्नून, और वो ये नहीं कह रहे थे, इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। फताफा अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, और वो कहते थे कि जरा भी नहीं छोड़ेंगे, अभी वो सोए ही पड़े थे कि तेरे रब की जानिब से इस बाग पर जो थी एक ताइफ आ गई, ऐसी गर्दिश आई कि क्या हुआ कि वो सोए ही पड़े थे। फास बहत कसरीन, तो इसका बिल्कुल सुथराव हो गया कि वो कटी हुई खेती की तरह हो गई। फतनाद मुस्बहीन, वो तो खत्म हो गई खेती, और इधर ये सुबह सुबह आपस में एक दूसरे को आवाजें देने लगे। अनिखबू, सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे चलो, अला हर से कुम अपनी खेती की तरफ, इन कुन तुम सारे मीन, अगर हो तुम काटने वाले फल को तोड़ने वाले। फन तलकू, बस वो चल पड़े। वहुम ये तखाफतून, और चुपके चुपके बातें कर रहे थे, काना फूसी कर रहे थे, किस चीज की? अल्लाह यदखुलन्नह अल्यौमा अलैकुम मिस्कीन, और वो कह रहे थे कि कोई मिस्कीन आज बाग में पहुंचने ना पाए। सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे चलते हैं, किसी को पता ना चले, गरीब मिस्कीन जमा हो गए तो उनको देना पड़ेगा। वगदौ अला हरदिन कादरीन, और वो बड़ी हौसले और उमंग के साथ जो थे वो निकले थे, गोया कि वो कुदरत रखते हैं उसको फल को तोड़ने की। फलम्मा रऊहा, जब उन्होंने बाग को देखा, क़ालू, कहने लगे, इन्ना लदालून बल नहनु महरूमून, कि हम तो कहने लगे, मालूम होता है कि रास्ता भूलकर गलत जगह आ गए हैं, नहीं बल्कि हम तो महरूम ही कर दिए गए। तो ये है वो बात, फजल तुम तफक्का हूं, कि तुम बातें ही करते रह जाओ। तफक्का हूं के मुफस्सरीन ने मानी, वैसे आपको पता है ना कि खुश गपियां करना, अच्छे बातें करना, उसके लिए भी आता है। बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी है कि नदामत करना, बाज के नदामत नादिम होना, बाज कहते हैं कि नहीं हिजन में मुबतला हो जाना, बाज कहते हैं ताज्जुब में, बाज कहते हैं कि मलामत करना। तो गोया के तुम इंसान जब भी उसका नुकसान हो जाता है ना, फिर वो मलामत करता है, मजाक करता है, या फिर अफसोस करता है, या फिर रोता धोता है। इन्ना लमुग्रमून, कि हम पर तो तावान ही पड़ गया। इसके मानी क्या होते हैं? तावान के मानी ये होते हैं कि मसलन जैसे कोई किसी को कर्ज दे दे और वो उसका कर्ज ही वापस ना करे, तो ये तावान है। और अब किसान ने क्या किया था, जमीन में हल चलाया, उसको ठीक किया, बीज डाला, पानी दिया, फसल के पकने का वक्त आया। अब क्या हुआ कि अब वो फसल काटना चाह रहा था, तो बजाय इसके तो उसको फायदा मिलता, उसने जो पैसे लगाए थे ऊपर और मेहनत की थी, जो खर्चा किया था, जो दिन रात एक किया था, सारा जाया हो गया। तो वसूल करना तो दूर की बात, जो असल माल था ना, जो असल उसने जर लगाया था, वो भी जाया हो गया। इन्ना लमुग्रमून, तावान ही पड़ गया। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो बिल्कुल बेनसीब हो गए, महरूम हो गए। इसके क्या मानी है कि हम तो बिल्कुल ही जो है ना, हमें कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ रह गए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो क्या बता रहे हैं कि इंसान, तेरी लंबी उड़ान, तेरी लंबी प्लानिंग, तेरी बड़ी बड़ी बातें, तू अपने आप को बड़ा कुछ समझता है और तू भूल जाता है कि तेरा रब जो है वो, उसने तुझे पैदा किया, वो ही खेतियों से अनाज को उगाता है और वो पौधे जो है उनको पैदा करता है, और इसी तरह से वो तुम्हें जिंदा करेगा और तुम्हारा हिसाब किताब लेगा।